بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله تعالى شأنہ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حدیث شریف سے تعلق رکھنے والی مجلس میں شرکت کی بغیر استحقاق کے سعادت عطا فرمائی. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لوگ جیسے ماحول میں رہتے ہیں ویسا ہی ان کا ذہن بنتا ہے، اور جیسا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق ان کے دلوں میں چیزوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے. دینی اور روحانی ماحول سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں، اس لیے آج کی اس مجلس کی اللہ تعالی شانہ کی نظر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا قدر و قیمت ہے اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی. وہ طالب علمی کے زمانے میں شام سے سفر کر کے نیشاپور پہنچے. اس وقت وہاں امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کا غلغلہ تھا. بڑے محدث تھے وہ اس علاقے کے. ان کی خدمت میں جا کر درخواست کی کہ میں شام سے حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالی شانہ نے حدیث کی جو دولت آپ کو عطا فرمائی ہے آپ سے اس دولت کے حصول کی غرض سے حاضر ہوا ہوں, تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی درسگاہ میں داخل ہو جاؤں. اجازت مل گئی, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اساتذہ اور طلبہ دونوں علم کے معاملے میں بڑے حریص ہوا کرتے ہیں. ہر عالم بیک وقت معلم بھی ہوتا ہے اور طالب علم بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے جتنے معلمین ہیں جو دارالعلوم میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو معلم سے زیادہ طالب علم سمجھتے ہیں, تو لوگوں کی نظروں میں یہ فارغ ہو جاتے ہیں اور معلم بن جاتے ہیں, لیکن یہ موت تک پہلے طالب علم رہتے ہیں اس کے بعد معلم. یہ طلب علم کا سفر جو ہے وہ موت تک رہتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں ان اوراق کے ساتھ, اس قلم کے ساتھ, اس دوات کے ساتھ, آپ تو اب امام المسلمین ہو گئے ہیں, اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مع المحبرتی الی المقبرتی, یہ طلب علم کا سلسلہ تو قبر تک رہے گا. جو ہمارے پاس ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں گے, اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور دوسروں کے پاس ہے وہ ہم ان سے لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امیر المؤمنین فی الحدیث اپنے زمانے کے, ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک طلب علم میں لگے رہو گے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الی الممات, موت تک. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فنا دن اور فنا وقت ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس دن اس وقت میں آپ کس کام میں مشغول ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو اس سوال کا منشا یہ تھا کہ معلوم ہو جائے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جو جلیل القدر فقیہ بھی ہیں اور جلیل القدر محدث بھی ہیں, ان کے اس جواب کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ملک الموت فلا دن میں فلا وقت پر آ رہے ہیں, تو میں سارے مشاغل کو چھوڑ کر طلب علم میں مشغول ہو جاؤں گا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, نہیں وہ منہومان لا یشبعان, دو حریص ایسے ہوتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے. اتنی لالچ ہوتی ہے, اتنی گریڈ ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. دو حریص, دو گریڈی لوگ, پیٹ ہی نہیں بھرتا. منہوم فی الدنیا و منہوم فی العلم, ایک دنیا کا حریص اور دوسرا علم کا حریص. ایسے ایسے واقعات ہیں کتب رجال میں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ مجلس اس وقت اجازت نہیں دیتی اس موضوع پہ مزید کچھ گفتگو کرنے کی. دونوں حدیث اساتذہ بھی, اساتذہ کی کوشش یہ کہ ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے وہ جہاں مل رہی ہے وہاں سے ہم لے لیں, اور جو ہمارے پاس ہے ہم دے دیں. مرنے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے, مرنے سے پہلے پہلے تقریراً تحریراً ہم پہنچا دیں یہ چیز. تو امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے محدث تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے حریص تھے, اور ایک اچھا طالب علم مل گیا ابن عساکر, جو بعد میں جا کر حافظ ابن عساکر بننے والے تھے, تو پڑھنے پڑھانے لگ گئے. لیکن طالب علم کچھ زیادہ ہی حریص تھا, اتنا حریص تھا کہ امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے 3 دن میں تھکا دیا. سوچئے میرے بھائیو, امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی جیسے محدث جنہیں ایسا ایک ذہین اور باذوق اور حقیقی معنی میں طالب علم حدیث مل گیا تو کتنے خوش ہوئے ہوں گے وہ. لیکن فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا, اور اس نے مجھے اتنا تھکا دیا کہ میں قسم کھانے پہ مجبور ہو گیا کہ خدا کی قسم, اگر یہ طالب علم آئندہ کل مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا, بس میں کہتا ہوں کہ اٹھ جاؤ تو کہتے ہیں کہ اور تھوڑا پڑھا دو, اٹھ جاؤ تو اور تھوڑا پڑھا دو. یہ جو ہماری بچیاں اب ابھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں حدیث پڑھنے والی, ہمارے مدرسے نور الاسلام کی اور مدرسے جامع مسجد کی, یہ اللہ کی نظر میں قابل قدر ہے میرے بھائی. اور یہ جو اساتذہ ہے پڑھانے والے, یہ بھی اللہ کی نظر میں قابل قدر. تو آپ حضرات کی اور میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں تو میری گزارش ہے کہ جو اللہ کی نظر میں قابل قدر ہو, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل قدر ہو, وہ ہماری نظر میں بھی قابل قدر ہونا چاہیے کہ نہیں. اور علماء مجھ سے افضل ہیں اس لیے وہ میرے مخاطب نہیں, لیکن میری جو بچیاں یہ طالبات اور دوسرے طلبہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنی قدر کو پہچانیں. عربی اول سے دوم میں ہم چلے گئے تو زندگی میں فرق آنا چاہیے, دوم سے سوم میں چلے گئے تو اور فرق, سوم سے چاروم تو اور فرق. اب آپ دور حدیث میں آ گئی ہیں, اور اس پورے سال میں اللہ تعالی شانہ آپ کو آپ کے اساتذہ کرام سے انشاءاللہ 40,000 حدیثیں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائیں گے. آپ اپنا مقام پہچانیں, اور مقام پہچان کر اپنی زندگیوں میں میری بیٹیوں تبدیلی لائیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک طالب علم آیا, پہلی رات گزاری اس نے, دوسرے دن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فجر سے پہلے دیکھا کہ مصلی اسی طرح لپٹا ہوا ہے, اور لوٹے میں پانی رکھا تھا وہ ویسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس طالب علم نے تہجد کے وقت اٹھ کر کوئی عبادت نہیں کی. طالب علم. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حسرت سے کہا کہ رجل یطلب العلم ولم یکن له ورد باللیل. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک طالب علم ہے اور اس کے رات کے کچھ معمولات نہیں, رات کو سویا رہتا ہے, تہجد کے لیے نہیں اٹھتا طالب علم ہو کر. اس زمانے میں تو کلچر ہی یہ تھا کہ معلم اور طالب علم دونوں کے دونوں تہجد کے پابند ہوتے تھے, اور لمبی لمبی قراءت کرتے تھے, ایک ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے. امام یحیی ابن معین رحمہ اللہ تعالی
یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 سال ان پر ایسے گزرے. یحییٰ ابن سعید القطان کوئی صوفی نہیں تھے, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور صرف عبادت تھی, نہیں, بہت بڑے محدث, رات دن پڑھنے پڑھانے کا کام رہتا تھا. لیکن 20 سال ایسے گزرے کہ بلا ناغا روزانہ ایک قرآن ختم کیا. امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی, یہ بھی جلیل القدر محدث ہیں, بخاری شریف کی سند میں ان کا نام آتا ہے, 30 سال ایسے گزرے کہ بلا ناغا روزانہ ایک قرآن ختم کیا. یہ میرے بھائیوں ہمارے نفس کے بہانے ہیں کہ میں چونکہ علمی مشغلے میں ہوں اس لیے میرے پاس وقت نہیں, میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں اس لیے اذکار کے لیے, تلاوت کے لیے, محاسبہ نفس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ مبلغ ہے اور دائی ہے اور یہ عالم اور معلم ہے, یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان کو جنت سے نہیں روک سکتے, اس لیے وہ ہمیں ذکر اللہ اور تلاوت کلام پاک اور محاسبہ نفس جو کہ پیٹرول ہے اس سے روکتا ہے تاکہ ہماری تبلیغ کی گاڑی اور ہماری تعلیم و تدریس کی گاڑی ہمیں جنت تک نہ پہنچا سکے. اس لیے دین کی خدمت کرنے والوں کو جس طرح کھانے کے لیے کھانے کو ضروری سمجھ کر وقت نکالتے ہیں, سونے کے لیے سونے کو ضروری سمجھ کر وقت نکالتے ہیں, اپنے باطن کے لیے بھی وقت نکالے, اتنا مطالعہ کم کر دے, 1.5 گھنٹے کا اگر مطالعہ ہو رہا ہے تو آدھا گھنٹہ کم کر دے, معمولات کو پورا کریں تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں وہ برکت ہوگی جو 1.5 گھنٹے میں نہیں ہوگی. امام ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ تعالی, یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں, یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے محدث, وہ یہ فرماتے تھے کہ من طلب هذا الحدیث طلب اعلی امور الدین, جو حدیث کی طلب میں لگ جاتا ہے وہ دین کی بہت محتم بشان چیز کی طلب میں لگ جاتا ہے, دین کے جتنے امور ہیں ان سب امور میں سب سے اعلی چیز ہے اس میں وہ لگ جاتا ہے, منصب بہت اونچا ہو گیا اس کا کہ دین کے جتنے امور ہیں ان امور میں سے سب سے اعلی درجے کی چیز ہے اس کی طلب میں یہ لگ گیا. اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے, اس کے بغیر دین پر کوئی نہیں چل سکتا, اس کے بغیر دین کی اشاعت بھی نہیں ہو سکتی, دین کی تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی, دین پر عمل بھی نہیں ہو سکتا, دین کی سمجھ بھی نہیں آ سکتی, اس لیے تو بہت اونچی چیز. آگے ہم عاصم النبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب طالب علم حدیث اتنے اونچے کام میں لگ گیا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے, فیجب ان یکون خیر الناس, پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی زندگی بھی لوگوں کی زندگیوں سے سب سے بہتر ہو, اس کی زندگی کو دیکھ کر پتا چلنا چاہیے کہ یہ طالب علم حدیث ہے. یہ نہیں کہ وہ اعلان کرے اور کہے کہ میں دورہ حدیث میں ہوں اور حدیث پڑھ رہا ہوں, نہیں, اس کی زندگی بتا رہی ہو, اس کی زندگی بتا رہی ہو. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, پاکستان والے, مولانا فضل الرحمان کے والد, وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت بے تکلفی سے ایک سوال پوچھ لوں کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بخاری شریف پڑھائے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو تو اس نے بخاری شریف کیا پڑھائی. یہ ہم طالب علموں کے لیے دعوت فکر ہے, دعوت فکر ہے. بزرگوں کے ان ارشادات کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور بار بار اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میں اپنے مبلغین دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں اور میرے جو طالب علم دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بہت اونچے کاموں میں لگایا ہے. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک میں نے واعظ سنا, حضرت فرما رہے تھے اپنے مبلغین ساتھیوں کو جنجوڑ رہے تھے, لیکن وہی بات مدرسے میں دین کی خدمت کرنے والوں پر بھی صادق آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, حضرت فرما رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے قیامت کے دن وہ لوگ جن پر ہم نے محنت کی تھی وہ تو بجلی کے چمکنے کی طرح پل سرات پر سے گزر رہے ہوں اور ہم جہنم سے حسرت سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو وہی لوگ ہیں جن پر میں نے محنت کی تھی اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو میری بیٹی ہو, میری بچی ہو, میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں, اس لیے کہ ان نصیحتوں کا سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. آپ حضرات سے اور بچیوں سے درخواست بھی کر رہا ہوں کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے عمل کی توفیق دے, مجھے ہدایت دے, مجھے صحیح سمجھ عطا فرمائے, آخرت کی فکر نصیب کرے. زندگی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو میری بچیوں آپ اپنی قدر پہچانے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم کی نماز اور غیر عالم کی نماز میں فرق ہونا چاہیے, اتنا فرق ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کوئی مولانا معلوم ہو رہے ہیں. خشوع خضوع ہو اس کی نماز, جو ہے نماز سنت طریقے کے مطابق ہو. تو حضرت کی اس بات پر سے میں طالب علموں کو یہ کہتا ہوں کہ طالب علموں کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے اور علماء کرام کو بھی کہ ان کی زندگی کی ہر چیز کو دیکھ کر کے پتہ چل جائے گی کہ یہ عالم ہے. تو مقام کتنا اونچا, یہ جو بچیاں ہیں ان کا مقام بہت اونچا, پڑھانے والوں کا مقام بہت اونچا, استانیوں کا مقام بہت اونچا. آپ حضرات اپنے دل میں قدر پیدا کریں, دل میں قدر پیدا کریں, دل میں قدر پیدا کریں طلبہ اور اساتذہ دونوں کی. اور جہاں تک ہم لوگ ہیں پڑھانے والے اور پڑھنے والے, ہمیں اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ جب اللہ کی نظر میں ہماری اتنی قدر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہماری اتنی قدر اور پھر عوام بھی ہماری اتنی قدر کرتے ہیں, تو کیا میں حقیقت میں اس قدر کا مستحق ہوں؟ میری زندگی حقیقت میں ایسی ہے؟ آپ نے یہ بات تو بارہا سنی ہوگی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی, لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ کے معمول میں یہ نہیں تھا, آپ کے معمول میں نہیں تھا. عشاء کے بعد کچھ کرتے ہوں گے, سوتے بھی ہوں گے, پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, یقیناً پڑھتے ہوں گے, اس زمانے کا تو کلچر ہی یہ تھا, اور لمبی لمبی نفلیں بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن یہ معمول کب سے بنا؟ آپ نے یہ کب طے کیا کہ آج کے بعد مجھے رات کو سونا نہیں ہے؟ آپ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو دو آدمی گلی میں کھڑے تھے, ان کی جب نظر پڑی ان دونوں پر تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے, وہ بڑے میاں جو جا رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے؟ وہ کہا کہ نہیں میں کون ہے یہ؟ تو کہا یہ ابو حنیفہ ہے اور یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیو, عوام میں جو علم اور علماء کی قدردانی کرنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اپنی زندگیوں کو دیکھ کر, یہ محاسبہ کرنا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارا احترام ہوتا ہے علم کی وجہ سے, اور علم کے ساتھ عمل بھی ضرور ہوگا. یہ حسن ظن ہوتا ہے لوگوں کا, دعوتیں اس لیے ہمیں دی جاتی ہے, ہدایات تحائف اس لیے دیے جاتے ہیں, صدر مقام پر اس لیے بٹھایا جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں ایسا ہوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں اس کی یہ گفتگو پڑ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ ابو یوسف کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ کہ لوگ تو ہمارے بارے میں ایک بات کریں اور ہماری زندگی میں وہ چیز نہ ہو. آج سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ میری زندگی میں آ جائے. اور اس دن سے لے کر انتقال تک 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی خود کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی ہم سب کو علم کی, علماء کی, علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہمارا فائدہ ہے میرے بھائی, خود کا فائدہ ہے. علم کی قدر کریں گے, علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اور علم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی قدر کریں گے تو ہمارے گھر میں علم آئے گا, ہمارے گھر میں علم آئے گا. ایک بخاری شریف پڑھانے والے کی قدر اس نسبت سے کریں گے کہ یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو ہمارے گھر میں بخاری شریف پڑھانے والا پیدا ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے قسم کھا لی, قسم کھا لی, لیکن طالب علم اللہ کی نظر میں بڑی قدر والا ہوتا ہے. دوسرے دن دروازے پر کسی نے دستک دی تو امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا تو کوئی اور ہے, دروازہ کھولا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. تو آنے والے نے کہا کہ انی رسول رسول اللہ علیک صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. رات کو جب میں سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ صبح اٹھ کر ابو عبداللہ الفراوی کے پاس جاؤ, محدث وقت کے پاس, اور اسے جا کر کے میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ قدیم بلد کا رجل شامی اسمر اللون. اللہ اکبر, کیسی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس ایک طالب علم آیا ہے, نہیں, اس کے قوائم بیان کیے. یعنی کتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قدیم بلد کا, یہ نیشاپور میں آیا ہے ایک شخص, قدیم بلد کا رجل شامی, شام سے آیا ہوا ہے, اسمر اللون اور براؤن کمپلیکشن کا ہے, گندم گو رنگ کا ہے, یطلب حدیثی, اور اس کا آنے کا ایک ہی مقصد ہے, وہ میری حدیث کی طلب میں تمہارے پاس آیا ہے. اس لیے میرا حکم ہے فلا تمن لان ہو, اس سے اکتانا مت, اس سے مت اکتانا, جب وہ آئے تو دروازہ کھول دینا اور پڑھانا اسے. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کے دوسرے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب ابن عساکر آتے تھے ہماتم متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے, اور جب تک ابن عساکر یہ نہیں کہتے تھے کہ اب سبق بند کر دیجئے, وہ ایک لفظ نہیں بولتے تھے. لا یقوم من مجلسه حتى یقوم الحافظ ابن عساکر, وہ اپنی مجلس سے نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ ابن عساکر نہیں اٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حضرت بس اب میں جانا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہتے تھے کہ اب بس کریں, اس لیے کہ وہاں سے حکم آیا تھا. یہ حدیث پڑھنے والوں کا مقام, مطلق علم پڑھنے والوں کا تو بہت اونچا مقام ہے, یہ حدیث پڑھنے والوں کا یہ مقام. اور اساتذہ کا, سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ آئے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ انلی علیہ کا حاجتن, میں ایک ضرورت لے کر آیا ہوں اور آپ وعدہ کیجئے کہ آپ اس کو پورا کریں گے. تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوگا تو میں پورا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بس میں ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ, آپ میرے لیے اپنے اس زبان مبارک کو نکالیے جس کے ذریعے آپ رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان ہونٹوں سے اس زبان کو چوموں. ابو معاویہ رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے محدث گزرے ہیں, وہ ہارون رشید کے یہاں آتے جاتے تھے. ہارون رشید علم دوست بھی تھے اور نابینا تھی امام ابو معاویہ رحمہ اللہ تعالی. تو کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے اور ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو ہارون رشید نے کہا کہ پہلے حضرت کو ہاتھ دھلوائیے. دیکھو امیر المومنین, امیر المومنین سلطنت کے بادشاہ, لیکن علم کی قدر اور علم کی یہ اہمیت, کہا کہ حضرت سے حضرت کو پہلے ہاتھ دھلوائیے. تو امام ابو معاویہ نے اپنا ہاتھ ایسا کر دیا اور ہاتھ دھونے لگے تو امیر المومنین نے کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کو کون ہاتھ دھلا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا میں خود دھلا رہا ہوں, اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں. میں نے خادم کو روک دیا, میں کروں گا یہ کام. اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبیرا. یہ میرے بھائیوں مقام ہے ان پڑھنے والوں کا اور پڑھانے والوں کا, اس لیے کہ جس چیز کو یہ پڑھ رہے ہیں, جس چیز کو یہ پڑھا رہے ہیں, یہ بہت قابل قدر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت قابل قدر, اور گلستان علم حدیث میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی ذات ملتی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک ایسا پھول ملتا ہے جس کی مہک بالکل الگ, اس کی مہک اور اس کے رنگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. اثر شعر تو یہ ہے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے, لیکن تھوڑے تغیر کے ساتھ, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. میں گلستان میں گیا اور میں نے ہر ہر پھول کو دیکھا, لیکن میں کس نتیجے پہ پہنچا؟ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. آپ جیسی خوشبو بھی کسی پھول میں نہیں, اور آپ جیسا رنگ بھی کسی پھول میں نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو آپ کے استاد ہیں, آپ کے استاد, وہ یہ کہتے کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل, میرے شاگرد محمد بن اسماعیل جیسا خراسان نے پیدا ہی نہیں کیا. اور محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما تحت ادین السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل, محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر حدیث میں زیادہ علم رکھنے والا اس آسمان کی چھت کے نیچے کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالی شانہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے محدث ابراہیم حربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث. امام ابو داؤد کو اللہ تعالی شانہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ دنیا میں تو حدیث کا کام کریں گے, اور وہ فی الآخرت للجنت, اور آخرت میں جنت میں مزے لے گا. تو امام ابو داؤد کے لیے جب یہ کہا گیا کہ ان کو تو اللہ نے پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے کیا تھا, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو شہ سوار, پوری امت کا اجماع اس پر کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث پیدا نہیں ہوا. اسی لیے آپ کے کاتب اور منشی محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا اور میرے کانوں نے سنا کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب, میں تو ابھی مکتب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ الہام کیا کہ حدیثوں کو یاد کرو. یعنی مکتب میں ابھی میں تھا اور میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیثوں کو لکھنا شروع کیا سن 205 میں, سن 205 میں, اور پیدائش آپ کی ہے سن 194 میں. تو 10-11 سال کی عمر میں حدیثوں کو لکھنا شروع کیا. لکھنا شروع کیا کا مطلب یہ کہ باقاعدہ حدیث کے طالب علم ہو گئے. تو محمد ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے حدیث لکھنی چاہیے, مجھے حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید 10 سال یا اس سے بھی کم. درجے کے شخص, بہت اعلیٰ درجے کے شخص, پوری امت رتب اللسان ہے ان کی تعریف میں, پوری امت. کسی بھی مکتبہ فکر کو لے لیجئے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کی صحیح کے بارے میں سب کا اتفاق ہے. سب کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, یہ کتاب اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے, موسٹ اوتھینٹک بخاری شریف. آپ کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ, اور جب آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ تو آپ کے کام کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ. اور صرف یہ نہیں تھا کہ فن حدیث میں ماہر تھے, نہیں, فن حدیث میں مہارت کے ساتھ دین پر عامل تھے, ظاہر اور باطن دین سے آراستہ تھا, دین سے آراستہ. کس درجے؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن مجھے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. جو غیبت سے بچ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے دین پر عمل کیا ہوگا, پورے دین پر عمل کیا ہوگا. اسی لیے ایکسپرٹیز تو لوگوں میں ہوتی ہے, قابلیت الگ چیز ہے, مقبولیت الگ چیز ہے. ایسے دنیا میں بہت قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہیں مقبولیت نہیں ملتی. حضرت قابل بھی تھے اور مقبول بھی تھے, قابل بھی تھے مقبول, اور ایسے مقبول کے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ مقبولیت رہے گی, آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. خود بہت بڑے, بہت بڑے خود, کتاب بھی بہت بڑی, بہت بڑی. جیسا کہ مولانا صالح صاحب زید مجدہم نے ابھی آپ حضرات کو متوجہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی کتاب کہا. ابو زید المروزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, مجھ پر گنودگی طاری ہوئی تو خواب میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کتاب کو آپ کب تک پڑھاتے رہو گے, اور میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا محمد ابن اسماعیل البخاری کی صحیح البخاری. بلاد اسلامیہ کی خاک کو چھانا, جتنے ممالک اسلامیہ تھے ان کی خاک کو چھانا, اور محدثین کو ڈھونڈا, محدثین کو ڈھونڈا. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف علم حدیث کے لیے, علم حدیث کے لیے آپ نے 1080 علماء سے استفادہ کیا. 1080, بصرہ, نیساپور, بغداد, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, جہاں جہاں پتا چلا چلے گئے, جہاں جہاں پتا چلا چلے گئے. اور خود فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ بغداد کا میں نے کتنی مرتبہ سفر کیا, اس لیے کہ گئے پھر بعد میں پتا چلا کہ بھائی اور بھی کوئی ہے تو وہاں پھر گئے, پھر پتا چلا کہ اور بھی کوئی ہے تو پھر گئے. 700,000 حدیثیں یاد کی, 700,000 حدیثیں. اور 700,000 حدیثوں میں سے جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے عمدہ سے عمدہ حدیثوں کو چھانٹنا شروع کیا تو وہ 100,000 بنی. 700,000 حدیثوں میں سے بہت عمدہ حدیثیں 100,000. اور پھر صحیح البخاری جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو ان 100,000 میں سے چھانٹنا شروع کیا کہ اس میں سب سے اوتھینٹک حدیثیں کون سی ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کی. اور چین آف نریشن پر تو اتنا عبور تھا, چین آف نریشن رجال پر, روایت کرنے والوں پر, کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ رجال ہیں اور ہزاروں ہوتے ہیں, وہ خود ان کے اساتذہ 180 تو ہیں, 1080 تو وہ روایت کرتے ہیں امام حمیدی سے, امام حمیدی روایت کرتے ہیں سفیان سے. اب سفیان کے زمانے میں پتا نہیں کتنے محدث ہوں گے, سفیان روایت کرتے ہیں یہ ابن سعید سے, ان کے زمانے میں پتا نہیں کتنے محدث ہوں گے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب وہ رجال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. کون کس زمانے میں تھا, پہلے کون مرا, بعد میں کون مرا, کتنی مرتبہ ملا, کہاں ملا, کہاں نہیں ملا, کون کیسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ایک لاکھ حدیثوں میں سے 7,397 یعنی 7,400 میں تین کم, 7,397 حدیثیں منتخب کر لی آپ نے. تو ایک لاکھ حدیثیں جو ہے وہ صحیح حدیثیں, 7,00,000 کے ذخیرے میں سے 1,00,000 صحیح حدیثیں, اور 1,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب ہوا 7,000 کا, 7,397 کیا پتا چلا بھائی؟ پتا یہ چلا کہ صحیح حدیث صرف بخاری شریف میں نہیں ہے, خود امام بخاری کی 1,00,000 حدیثیں تھی صحیح. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ما اخرجتو فی الصحیح ہے الا ما صح, میں نے صحیح البخاری میں اسی حدیث کو لیا ہے جو میرے نزدیک صحیح تھی. وما ترکتو من الصحاح اکثر, لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بس ساری صحیح حدیثیں یہی آ گئی ہیں. میں نے جن صحیح حدیثوں کو چھوڑا ہے اور اس میں نہیں لیا ہے وہ بخاری شریف میں جتنی ہے اس سے بہت زیادہ ہے. یہ بیچ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ آج کل ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کی زد میں ہر شخص آ جاتا ہے, اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری حدیث بخاری شریف میں ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو ایسا ایک نوشن بنایا گیا ہے, ایسا ذہن بنایا گیا ہے کہ اگر بخاری شریف میں ہے تو صحیح, اور پھر آگے زیادہ سے زیادہ مسلم شریف میں ہے تو صحیح. بس اس کے علاوہ اگر کوئی ابو داؤد شریف کی پیش کرے, ترمذی کی پیش کرے, وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ حجت نہیں ہے. امام بخاری تو خود کہتے ہیں کہ میں نے جو صحیح حدیثوں کو چھوڑا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک مفتی ہو تو مفتی کے پاس جتنا فقہ کے بارے میں علم ہوتا ہے وہ سارا کا سارا لکھ کر کے امت کے سامنے پیش نہیں کرتا, وہ امت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے کتاب لکھتا ہے کہ اگر بہت زخیم ہو جائے گی, لوگ پڑھ نہیں پائیں گے, تو میں اتنی لکھ دوں کہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے. اور ایک دوسری بات بھی عرض کر دوں کہ اسہ الکتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف از اے ہول مسلم شریف سے زیادہ صحیح ہے, ابو داؤد شریف سے زیادہ صحیح ہے, ترمذی شریف سے زیادہ صحیح ہے, از اے ہول. لیکن ایک ایک حدیث کو اگر آپ لیں اور موازنہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ بخاری شریف کی کوئی حدیث ہے اس کا اگر ابن ماجہ شریف کی ایک روایت کے ساتھ موازنہ کیا جائے اور دونوں کی سندوں کو دیکھ کر علمی انداز سے تحقیق کی جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ ابن ماجہ شریف والی حدیث بخاری شریف کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. اس کی میں مثال دوں میں آپ کو. ہمارے مفتی صاحب ہیں تو یہاں ایک ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہوں, اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی مفتی صاحب جو ہیں وہ ان سے افضل ہیں, یہ بڑے ہیں, تو کوئی آ کر کے آپ سے یہ کہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی مفتی صاحب ان سے افضل ہیں لیکن ان کے شاگرد قرات جس انداز سے پڑھتے ہیں مفتی صاحب اس انداز سے نہیں پڑھتے, تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایز اے ہول بات کی ہے, ایز اے ہول کہ کل 20 کوالٹیز ہیں, تو 20 کوالٹیز میں 19 مفتی صاحب کے پاس ہے, یہ صرف حسن صوت میں یہ مفتی صاحب پر فائق ہے. تو دیکھو ایک چیز میں اگر قرات میں مقابلہ کریں گے صرف قرات میں اور باقی 19 چیزوں کو رکھ دیں گے اور پھر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ کون افضل ہے مفتی صاحب یا شاگرد, تو سب کہیں گے کہ شاگرد افضل ہے. تو اسی طرح اگر ایک حدیث کا موازنہ کسی ایک حدیث سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث جو صحیح سنن میں 6 نمبر پر آتی ہے اس کی حدیث اس کی حدیث سے زیادہ صحیح ہو, یہ ہو سکتا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا عمل بخاری شریف کی فلاں حدیث پر ہے اور تمہارا تو ابن ماجہ شریف کی حدیث پر عمل ہے, تو فوراً احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کے پاس بخاری شریف کی حدیث, ہمارے پاس تو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, تو گھبرانے کا نہیں, حدیث تو ہے نا, علماء کو جا کر پوچھنے کا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ٹھوک بجا کر جو بہت اعلی درجے کی 7397 حدیثیں تھیں وہ اس میں جمع کی بخاری شریف میں, اور بخاری شریف میں جمع کر کے امت کو ایک تحفہ دیا, امت کو ایک تحفہ دیا, بہت بڑا تحفہ, بہت بڑا تحفہ. اور پتہ نہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی شانہ انہیں دینے پہ آئیں گے تو کس قدر اجر پائیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہوگا. عبد الواحد ابن آدم فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری کا انتقال ہو گیا ہے, وہ جنت میں آ رہا ہے, میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں, اس کو لے جاؤں گا. عبد الواحد ابن آدم کہتے ہیں کہ میں نے نوٹ کر لیا رات, ٹائم, تاریخ, اور جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اسی وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا. اس وقت میرے بھائیو جو کتاب شروع ہونے جا رہی ہے وہ یہی صحیح البخاری ہے. اس کا لمبا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ, اس کا پورا نام ہے. اس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں, صحیح البخاری کہتے ہیں, لیکن اس کا یہ پورا نام یہ ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں, اور علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی نے علوم الحدیث میں, اور ابو نصر الکلابازی رحمہ اللہ تعالی, علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی, ان سب نے یہی نام لکھا ہے الجامع المسند الصحیح. الجامع سے اشارہ کر دیا مضامین ثمانیہ کی طرف, المسند سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کی سب سند متصل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. الصحیح, اور ہر حدیث صحیح ہے. المختصر, المختصر سے وہ اشارہ کر دیا کہ میرے پاس صحیح حدیثیں 100,000 تھی, ان میں سے مختصر حصہ یہاں ذکر کر رہا ہوں. یہ صحیح البخاری ہے, اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو شروع کیا ہے حدیث انما الاعمال بالنیات سے. تفصیلی تقریر تو اساتذہ کرام انشاءاللہ کریں گے, اور ویسے بھی میں کوئی زیادہ علم رکھنے والا آدمی نہیں ہوں, طالب علم ہوں, اللہ تعالی شانہ فضل فرما دے, تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایسی بات کہوں جو سب کے لیے یکساں مفید ہو. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا جو افتتاح کیا ہے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات سے, اور یہ جو متقدمین تھے خیر القرون کے دور کے لوگ, تابعین, تبا تابعین, یہ محدثین کا جو دور تھا بہت پرانا شروع کا, ان میں دینداری بہت ہوتی تھی, اس لیے وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یا تو حدیث انما الاعمال بالنیات کو لکھتے تھے اگر کوئی لکھنے کی چیز ہوتی تھی, یا اس کو پڑھتے تھے. مثلا سبق پڑھانا ہے تو آنکھ بند کر کے پہلے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, تاکہ یہ پیغام دل دماغ میں اتر جائے, اور دوسرے برے وساویس اگر آ رہے ہیں کہ بھائی میں واہ واہ کے لیے پڑھا رہا ہوں, پیسوں کے لیے پڑھا رہا ہوں, اپنا شیخ الحدیث بننے کے لیے پڑھا رہا ہوں, یہ نکل جاوے, یہ وساویس نکل جاوے. چنانچہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المتقدمین من مشائخنا کانوا یستحسنون ان یقدموا انما العمل بالنیات قبل کل امر من امور الدین، دین کے ہر کام سے پہلے ہمارے مشائخ متقدمین میں سے وہ پسند کرتے تھے کہ دین کے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات کو پڑھا جائے یا لکھا جائے یا سنا جائے سنایا جائے. کس قدر ان لوگوں کو فکر تھی آخرت کی کہ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہیں نیت کے فساد کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے. چنانچہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدا بهذا الحدیث، جو شخص بھی کسی کتاب کی تصنیف کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اس حدیث سے شروع کرے، سب سے پہلے یہ حدیث لکھے انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى، اور اگر نہ لکھے تو کم سے کم پڑھے. اور پھر خود فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی، بڑے محدث گزرے ہیں، کہ لو صنفت کتابا، اگر میں کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا تو لبدا تو فی کل باب منہ بہذا الحدیث، تو میں صرف شروع میں نہیں ہر ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو لاتا تاکہ تصحیح کے ساتھ تجدید بھی ہوتی رہے نیت کی، نیت پہلے درست ہو جائے. اب ایک باب تک پہنچیں گے ایک چیپٹر تو ہو سکتا ہے کہ نیت میں پھر خرابی آ گئی تو پھر تجدید ہو جائے، پھر خرابی آ گئی پھر تجدید ہو جائے. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصحیح نیت کے ساتھ تجدید کا اہتمام کرو. ایک مرتبہ صحیح ہو گیا بس اس پر اکتفا نہیں. جو لوگ دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں تو مذاکرے میں کیا کہتے ہیں کہ شروع میں، بیچ میں اور اخیر میں، یہ ہے تجدید. چیک کیا کرو کہ شروع میں تو تصحیح تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی غبار آ گیا. تو بار بار چیک کیا کرو، بار بار چیک کیا کرو، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یم بگی لکل مصنف ان یبدا کتابہ بالحدیث الاتی المسمى بتلیۃ کتب الحدیث. یہ محدثین کے نزدیک تلیۃ کتب الحدیث ہے. تلیہ کس کو کہتے ہیں؟ مقدمۃ الجیش کو. لشکر کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اس میں سے جس لشکر کو آگے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی تم ہم سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ذرا آگے رہو، اس کو کہتے ہیں تلیہ، اور اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش. اور مقدمۃ الجیش اور تلیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ذرا جاسوسی کریں کہ دشمن کس پوزیشن میں ہے، کس حال میں ہے، کیا خطرہ ہے، کیا خطرہ نہیں ہے. تو دیکھو یہ تلیہ جو ہے، یہ مقدمۃ الجیش، یہ پیچھے آنے والے لشکر کی حفاظت کی فکر کرتا ہے کہ کہیں وہ لشکر برباد نہ ہو جائے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کا مقدمۃ الجیش یہ حدیث ہے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے بعد آنے والے جو اعمال ہیں اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ مصنف کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کرے، جس کو محدثین تلیت و کتب الحدیث کہتے ہیں. کیوں؟ تنبیہا علی تصحیح النیت و اخلاصہا. کہتے ہیں اس لیے شروع میں لائے تاکہ پڑھنے والا، لکھنے والا، پڑھانے والا، سننے والے سب جب یہ حدیث پڑھی جائے گی تو ایک تنبیہ ہو جائے گی کہ بھئی دیکھو نیت کو صحیح رکھنا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے. تو تنبیہن، تنبیہ کرتے ہوئے، بطور تنبیہ کے اس حدیث کو لانا چاہیے، اور بطور تنبیہ کے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں تاکہ اخلاص باقی رہے. اور یہ تنبیہ کس کے لیے ہے؟ لکل من العالم والمتعلم. عالم کے لیے بھی تنبیہ ہے اور متعلم کے لیے بھی تنبیہ ہے. اور میرے بھائیو یہ بڑی جامع حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں. اب یہ تو فن حدیث کے شہ سوار ہیں، تو ان کا قول حدیث کے بارے میں بہت اعلیٰ سمجھا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن, لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن افضل اعلی واغنى واکثر فائدتا من هذا الحدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان احادیث میں سے جتنی اعلیٰ یہ حدیث ہے, اس حدیث کا مضمون جتنا اعلیٰ ہے اور یہ حدیث جتنی دوسری حدیثوں سے مستغنی کرنے والی ہے اور اس حدیث میں جتنے فوائد ہیں اتنے کسی حدیث میں نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے اس حدیث کو دین کا چوتھا حصہ کہا ہے کہ یہ دین کا 25% ہے. بعض علماء نے اس کو دین کا تیسرا حصہ کہا ہے 1/3, اور بعض علماء نے اس کو دین کا آدھا حصہ کہا ہے ہاف. جس عالم نے جس زاویے سے جس اعتبار سے جس اینگل سے دیکھا اس اعتبار سے اس نے کہا. لیکن یہ دین کا اگر چوتھا حصہ ہے, تیسرا ہے, دوسرا ہے, جو بھی ہے, بڑی اہمیت کی حامل ہے. علامہ طاہر ابن محفوظ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دین کا چوتھا حصہ ہے. انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہے, عمدۃ الدین عندنا کلمات اربع من کلام خیر البریت. کہتے ہیں کہ دین کے ستون چار ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں دین کے چار ستون ملتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان چار حدیثوں کے مضمون کو سمجھ کر محنت کر کے ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے گا تو پورا دن اس کی زندگی میں آ جائے گا. یہ میرے بھائیوں مختلف اوقات میں مختلف اللہ والوں کے دلوں پر ہماری سہولت کے لیے اور ہماری آسانی کے لیے ہمارے احوال کو دیکھ کر اللہ تعالی شانہ القا فرماتے ہیں. ہمارے زمانے میں بہت مشہور ہے 6 نمبر. تو غیر جو ہے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ 6 نمبر کس حدیث سے ہیں, 6 نمبر کس حدیث سے ہیں. تو ان کو یہ کہنے کا کہ طاہر ابن محفوظ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے 4 نمبر بیان کیے ہیں. اور بخاری شریف میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ثلاثن من جمعہن جمع الایمان کلہ. حضرت عمار فرماتے ہیں کہ 3 نمبر ایسے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو پورا دین آ جائے گا. یہ تو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ پورے دین پر ایک دم آنا چونکہ بہت مشکل ہے, تو اللہ تعالیٰ شانہ جو جس بستی میں اور جس زمانے میں رہتا ہے اس بستی اور اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے دل میں القا فرماتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ اگر اس پہ محنت کر لیں گے تو ان کی زندگی میں دین آ جائے گا. چار چیزیں حدیثوں میں, چار چیزیں ہیں. طاہر بن محفوظ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا کیا ہے وہ, اتقی الشبہات وزہد ودع ما لیس یعنیک وعمل بنیتی. اتقی الشبہات, ایک حدیث ہے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. کچھ چیزیں بالکل کلیئر حلال ہوتی ہے, پانی کلیئر حلال کوئی شک نہیں ہے, اور کچھ چیزیں کلیئر حرام ہوتی ہے, شراب کوئی شک نہیں ہے. اور فرض کر لیجئے کہ آپ دکان میں چلے گئے اور کوک کی بوتل کو دیکھا اور ایک نے کہا کہ حلال ہے, دوسرے نے کہا کہ حرام ہے, اب یہ کلیئر حلال نہیں ہوئے, یہ شبہ پڑ گیا. تو شبہ پڑ جائے تو چھوڑ دو, شبہ پڑ جائے تو چھوڑ دو, جس چیز میں شبہ پڑ جائے چھوڑ دو, بس ایک کام یہ کرو. آج کل میرے بھائیو پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم حلال کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح حلال ہو جائے. یہ کوک کے بارے میں مختلف افواہیں اڑتی رہتی ہیں, ابھی بہت دنوں سے نہیں اڑی مگر پہلے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کوک حرام ہے, کوک حرام ہے, کوک حرام ہے. اس پر سے ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. تو ہمارے ایک دوست تھے, مرحوم ہو گئے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کو کوک کے بغیر نہ چلے. تو ظاہر ہے کہ جب بات آتی ہے کہ حرام ہے تو چھوڑ دینا پڑتا ہے, دیندار تھے وہ. تو چونکہ حرام اور پھر حلال ہو جاتا ہے, حرام پھر حلال ہو جاتا ہے, تو کچھ دنوں کے بعد پھر خبر آئی کہ بھائی حلال ہے. तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप तो बहुत खुश होंगे। कहा क्यों? मैंने कहा भाई कोक फिर हलाल हो गया है। तो क्या मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा जाओ खरीदो। तो कहा नहीं इस मरतबा तो नहीं खरीदूंगा, इसलिए कि इस मरतबा मैंने फेंका ही नहीं। वो मैंने फ्रिज में चीर करके रखा और मैंने बेगम से कहा कि ये फिर हलाल होने वाला है। मेरे भाइयों आखिरत में सब कुछ मिलेगा, यहां थोड़ी कुर्बान कर, अल्लाह बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। किसी चीज के बारे में शुबह हो जाए छोड़ दो, शुबह हो जाए छोड़ दो, किसी चीज के बारे में थोड़ा भी शुबह हो जाए छोड़ दो बस। एक नंबर ये है, इमाम ताहिर इब्ने महफूज रहिमहुल्लाह तआला ने जो शेर में, नंबर दो वजहद जुहद इख्तियार करो। देखो ये शुबहात से हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कोई ना कोई करने की गुंजाइश निकल आए, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई ना कोई न करने की गुंजाइश निकल आए। ये हमारा हल है, ये हमारा हल है। हालांकि हमारा दिल कह रहा होता है, हमारा दिल अंदर से कह रहा होता है कि ना मुझे शुबहा है इसमें, मुझे शक है, मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन अब मुफ्ती साहब का फतवा है और वो हमारे दिल को लगता है तो कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने जायज कहा है, और अगर हमें वो चीज पसंद नहीं है तो कि इन्होंने कहा है। यानी हम फतवे की इत्तिबा नहीं करते, हम दिल की इत्तिबा करते हैं और दिल जो चाहता है वैसा फतवा ढूंढ लेते हैं। फतवा इसलिए नहीं है। मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। इनका भी फतवा है, इनका भी फतवा है, आपका दिल जिसकी तरफ जाए उस पर अमल करो। शुबहात से बचो मेरे भाइयों। दूसरी चीज जुहद। देखो जुहद भी हमारी जिंदगियों से निकल गया, जुहद अब्सटिनेंस, दुनिया से बेरगबती। मैं हमारे यहां तलबा को कहा करता हूं कि किसी न किसी दर्जे में बच्चों जुहद इख्तियार करो। दिल चाह रहा है कि नया जैकेट खरीद ले तो छोड़ दो, छोड़ दो, दो महीने के बाद खरीदना, दो महीने का तो जुहद करो। खाने के लिए बैठ गए और एक समोसा खा लिया, दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया, और दिल ये कह रहा है कि बस ये चौथा और आखिरी, चौथे को छोड़ दो, इतना तो जुहद इख्तियार करो। हमारे बड़ों ने तो ऐसा जुहद इख्तियार किया था, ऐसा जुहद इख्तियार किया था कि उनको तो जिंदगियां गुजर जाती थी इन चीजों की तरफ रगबत नहीं होती थी। लेकिन हमें रगबत है तो खाओ, लेकिन चार रोटी खाने का ही तीन पर इक्तिफा कर लो। कभी कभी शिद्दत से दिल चाहा ड्रिंक का, ड्रिंक पी लिया, फिर चाहा ड्रिंक पी लिया, फिर चाहा ड्रिंक पी लिया, पीते रहो कोई हरज नहीं। लेकिन महीने में एक आध दफा कि नहीं आज नहीं दूंगा तुझे, नफ्स को कहो कि नहीं आज नहीं, थोड़ी थोड़ी पाबंदी डालो। इत्तकी शुबहात वाली हदीस के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स भी शुबहात से बचता है तो समझ जाओ कि वो हराम से बच गया। इसलिए कि जो शुबहे से दूर रहता है वो हराम का कैसे इर्तिकाब करेगा, और जो शुबहे में जाता है, शुबहे में, तो समझो कि ये हराम में कहीं ना कहीं मुब्तला हो जाएगा। जुहद के बारे में क्या फरमाया? इज़हद फिद दुनिया, तुम दुनिया में बेरगबती करो, दुनिया में, यही दुनिया में बेरगबती कि भाई बहुत उम्दा पहनना कोई जरूरी नहीं है, वो क्यों फजूल खर्ची करें, माशाल्लाह ये रुमाल ठीक है, अभी नया खरीदने की क्या जरूरत है, ठीक है चल रहा है और इतना बुरा भी नहीं है, साफ सुथरा है, अभी छह महीने तो हुई है इसको, ये घड़ी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन नई चूंकि नया मॉडल तो है, मोबाइल जब बिगड़ जाए खराब हो जाए तब जाकर के नया मॉडल खरीदो, बस नया मॉडल छह महीने में आया तो खरीद लिया। और सोचो मेरे भाइयों की ये पैसे कहां जा रहे हैं आपके, अगर पैसे बचा लेते आपको काम आते, आपकी औलाद को काम आते हैं, आपके बच्चों को आप प्राइवेट एजुकेशन दे सकते। हमारे बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि इनकम हमारे इख्तियार में नहीं है, एक्सपेंडिचर हमारे इख्तियार में है। तो जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है उसके लिए कोशिश क्यों करते हो, वो काम करो जो हमारे इख्तियार में है। जुहद, अगर तुमने दुनिया में जुहद इख्तियार किया तो युहिब्बुक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और वजहत फीमा इन द नस, लोगों के पास जो चीजें नजर आए उससे भी बेरगबती, किसी के हाथ में अच्छा मोबाइल नजर आया, नहीं हमें इनकी मुर्गी से हमारी दाल अच्छी है खुद की जैसी हमारी, तो تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ اعراض کریں گے تو آپ لوگوں کے بھی محبوب بن جائیں گے, اس سے کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں رہے گا آپ کا. دو باتیں ہو گئی. تیسری حدیث, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ہر اس چیز سے دور رہنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. تمہیں شبہ سے بچنا ہے, زہد اختیار کرنا ہے, اور نمبر تین لا یعنی سے بچنا ہے. لا یعنی گپ شپ کی مجلسیں, پالیٹکس میں کتنا ٹائم ہمارا چلا جاتا ہے. آج کل پاکستان کی پالیٹکس پر خوب باتیں ہو رہی ہیں, جتنا وقت پالیٹکس میں خرچ کر رہے ہیں اتنا وقت میرے بھائی اللہ کے ذکر میں خرچ کرو, نمازوں میں خرچ کرو, اور پھر اللہ سے دعا کرو گے اللہ پاکستان کے احوال کو بدل دے. ہمارے آپس میں بات چیت کرنے سے کیا فائدہ؟ رشیا میں یہ ہو رہا ہے, امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ گھنٹے چلے جاتے ہیں. فٹ بال کامنٹری, کرکٹ کامنٹری, گھنٹے چلے جاتے ہیں, گھنٹے چلے جاتے ہیں, اور کیا ملتا ہے بھائی؟ لاکھوں پاؤنڈ ان کو ملتے ہیں, پارٹیاں وہ کرتے ہیں, مزے وہ کرتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. ہمیں کیا ملتا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ کے یہاں بھی ہماری پکڑ ہوگی, اس لیے کہ نماز میں بھی فٹ بال ہی کا خیال, فٹ بال ہی کا خیال, بلکہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں فٹ بال کی وجہ سے, گھر میں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. لایانی سے بچنا. اور چوتھا, یہ حدیث, دل میں اخلاص پیدا کرو, ہر کام میں اخلاص پیدا کرو. اور میرے بھائیوں, جیسے ہم نے وضو کو سیکھا, نماز کو سیکھا, خود بخود چیزیں نہیں آ جاتی, یہ اخلاص بھی سیکھو. بزرگوں سے تعلق رکھ کر, جن سے ہمارا, جو ہمارے شیخ ہیں, اپنے احوال بتاؤ گے تو گندا ہی ہے, ابھی تک گندا ہی ہے. میں تو بہت کوشش کرتا ہوں, انشاءاللہ ان کی دعا کی برکت سے, ان کی رہنمائی سے اخلاص آ جائے گا, اخلاص آ جائے گا. اللہ نے جب اخلاص کا حکم فرمایا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو ضرور اسے اخلاص نصیب ہوگا. یہ چار چیزیں ہیں, چار چیزیں. تو چار چیزوں سے پورا دین زندگی میں آتا ہے, یہ چار بنیادیں ہیں دین کی. تو اس اعتبار سے اس حدیث کو دین کا چوتھا حصہ قرار دیا ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی, امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی, یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کا تیسرا حصہ ہے. اور وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے, اعمال وہ تین جگہوں سے صادر ہوتے ہیں, جسم سے صادر ہوتے ہیں, زبان سے صادر ہوتے ہیں, اور دل سے صادر ہوتے ہیں. تو پورے دین کے تین حصے ہیں, بدن والے اعمال, زبان والے اعمال, اور دل والے اعمال. تو کہ اس اعتبار سے دل کو ٹھیک کر لینا, یہ دین کا تیسرا حصہ ہے. اور علامہ بوئیتی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ یہ دین کا تیسرا حصہ ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں, یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث دین کا آدھا حصہ ہے, یہ 50% ہے. اور 50% اس لیے ہے میرے بھائیوں, 50% اس لیے ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں گے اس کے دو حصے ہیں. نماز اس کا ایک حصہ تو ہے قیام, رکوع, سجدہ, اور دوسرا حصہ ہے نیت, اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دوسروں کے لیے. ابھی یہ تقریر ہو رہی ہے بخاری شریف پر, اس کے دو حصے ہیں, ایک تو ہے تقریر اور ایک نیت. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں, عمل اور نیت. تو امام بخاری, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری اعضا سے صادر ہونے والا عمل اگر اچھا ہے مگر نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کا 50% دین ختم ہو گیا. اور یہ 50% دین ختم ہو گیا کا مطلب ہے کہ اس نے دوسرے کو بھی بیکار کر دیا. اس لیے کہ عمل جسم کے مترادف ہے اور نیت روح کے مترادف ہے. روح نکل گئی تو جسم بیکار. تو میرے بھائیو, یہ حدیث جو ہے بالکل شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا کر ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا کہ ہم پڑھنے میں پڑھانے میں اخلاص رکھیں, اور صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں, ہر چیز میں. ہر شخص آج سے محنت کریں. یہ جو حدیث ہے, یہ حدیث بہت ہی عجیب و غریب ہے, یہ نیت کا کرشمہ. میں آپ کو ایک بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے ایک اچھا عمل کیا, مفتی صالح صاحب نے ایک عمل کیا, ایک سپارہ پڑھا تلاوت کی, اور نیت صرف رضائے الہی. یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا اور ثواب ملا. دوسرا ایک شخص تلاوت کلام پاک کرتا ہے اور کوالٹی دونوں کی صحیح, سیم تجوید سب ایوری تھنگ, عمل بالکل ایگزیکٹلی صحیح, لیکن نیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے, نہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے نہ مخلوق کو دکھانے کی, اسے نہ ثواب ملا نہ پکڑ. تیسرا آدمی اسی طرح ایک سپارہ پڑتا ہے. دیکھو عمل سب کا ایک ہے لیکن ریزلٹ میں فرق, تو ریزلٹ میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت. ان کی نیت رضا الہی ہے ثواب ملا, ان کی نیت کچھ بھی نہیں تو کچھ نہیں ملا. تیسرے کی نیت ہے لوگوں کو دکھلانا, اس پر پکڑ ہوگی, اس پر پکڑ ہوگی. اور چوتھا شخص وہی ایک سپارہ پڑتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے قرآن یاد رہے, اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ابا خوش ہوں گے, اور میرے ابا خوش ہوں گے تو میرا اللہ خوش ہوگا. یعنی جن عمل ایک ہی, مفتی صالح صاحب نے صرف رضا الہی کی نیت کی تھی, ایک ثواب ملے گا, اور انہوں نے تین نیتیں کی تو تین ثواب, چار تو چار ثواب. دیکھو یہ نیت کا کرشمہ ہے, اور نیت کا کرشمہ تو میرے بھائیو ایسا ہے کہ عمل ہے اور نیت نہیں تو کچھ نہیں ملے گا, عمل ہے اور نیت غلط تو پکڑ, لیکن اگر الٹا ہے کہ نیت ہے مگر عمل نہیں, نیت ہے مگر عمل نہیں, تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے کا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ان خلفنا اقواما بالمدینہ, دیکھو ہم تو غزوہ تبوک کے لیے آئے اور بہت مشقت والا راستہ طے کیا, لیکن کچھ لوگ مدینہ منورہ میں بیٹھے رہے اور یہاں تک نہیں آئے, تو ما سلکنا وادیا ولا شعبا الا وهم معنا فیہ, ہم نے جو جو قدم اٹھایا اور ہمیں جتنا اجر ملا ان کو بھی اتنا ہی ملا. ارے بھائی یہ کیوں؟ تو کہا کہ ان کے آنے کی نیت تو بہت تھی کہ کاش کہ ہم بھی کر سکتے, لیکن عذر کی وجہ سے وہ نہ آ سکے, بیماری کی وجہ سے, اندھا ہونے کی وجہ سے, لولا ہونے کی وجہ سے, لنگڑا ہونے کی وجہ سے. عمل ہے نیت نہیں تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن نیت ہے اور عمل نہیں پھر ملے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی بہت ہی قابل مبارک باد ہے مسجد نور الاسلام والے, یہاں اس مدرسے والے, اس علاقے والے, پورے بلیک بن والے, اور پھر آگے پورے لینکشائر والے, اور یہ چونکہ عالمی نبی کا عالمی پیغام ہے اس لیے پورے عالم کے لوگ قابل صد مبارکباد ہیں, قابل صد مبارکباد کے ایک اور جگہ جہاں بخاری شریف کا افتتاح ہوا, اور یہ چونکہ پہلا سال ہے اور مجھے اس میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی, تو میں تو برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. حقیقت میں کہہ رہا ہوں, میں میرے پاس نہ برکت ہے, نہ علم ہے, نہ عمل ہے, آپ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں. میں تو اس نیت سے آ جاتا ہوں کہ علماء ہوں گے, طالبین ہوں گے, طلبا جنہوں نے یہاں تک کتنی محنت سے پہنچے ہیں, تو ان پر جو اس وقت رحمتیں اتر رہی ہوں گی اس میں بھی شریک ہو جاؤں, اور پھر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ, ان کی کتاب کا تذکرہ, حدیث شریفہ, تو ظاہر ہے کہ یہاں رحمتیں برکتیں یہ سب اتر رہی ہیں. اور اب آپ سب حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ قدر کیجئے, مدارس کی قدر کیجئے, مدارس کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے, تعاون کیجئے, اپنے بچوں کو گھر میں خوب پڑھائیے اور ان کی خوب تربیت کیجئے, اور دین کی حفاظت کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم انا نسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم انا نسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضره وفتنه مضله ارحم الراحمین رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما الہ العالمین. اس افتتاحی بخاری شریف میں خوب برکت پیدا فرما الہ العالمین. اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی زندگیوں میں الہ العالمین علم دین کے شوق کے آنے کا ذریعہ بنا، اس علم پر عمل کرنے کے جذبے کا ذریعہ بنا، اس علم کو پورے عالم میں عام کرنے کا کے جذبے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین. جن بچیوں نے آج بخاری شریف کا افتتاح کیا ہے، جامع مسجد کی بچیاں، مسجد نور الاسلام کی بچیاں، الہ العالمین ان سب کے قلوب کو علم نبوت سے، بالخصوص علم حدیث کے نور سے منور فرما دے الہ العالمین. ان بچیوں کو ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے، بچیوں عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے اے ارحم الراحمین. انہیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے الہ العالمین. یہاں جتنے اساتذہ ہیں ان دونوں مدارس میں اور پورے بلیک بن میں اور جہاں جہاں پورے عالم میں اساتذہ جہاں جہاں پڑھا رہے ہیں، ان کی عمروں میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی صالحیتوں میں، ان کی قابلیتوں میں، ان کی مقبولیتوں میں، ان کے علوم میں، ان کے فیوز میں الہ العالمین، ان کی صحتوں میں خوب برکت عطا فرما، ان کی عزتوں میں خوب برکت عطا فرما الہ العالمین. علماء کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما الہ العالمین. پورے عالم میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما الہ العالمین. اہل حق کی حفاظت فرما، اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما، حق کی حفاظت فرما الہ العالمین. ہمیں حق سے، اہل حق سے، اہل حق کے کاموں سے وابستہ فرما الہ العالمین. شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما، شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما الہ العالمین. حق کو حق سمجھنے کے بعد حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے کے بعد اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین. امت کو حق پر مشتمل فرما دے، امت کو حق پر مشتمل فرما دے، امت کو حق پر مشتمل فرما دے الہ العالمین. اس مسجد، اس کے تحت چلنے والے مدرسے کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما اے ارحم الراحمین. یہاں کے مسلیوں اور الہ العالمین یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما الہ العالمین. یہاں کے طلبہ طالبات میں سے بھی کسی کو محروم نہ فرما الہ العالمین. پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے الہ العالمین. پورے بلیک بن میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، تبلیغی مرکز ہے اور جتنی مسلم سکولیں ہیں، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں، جس جس لائن سے ہو، جتنے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں الہ العالمین، سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما، سب کے علوم میں برکت پیدا فرما، فیوز میں برکت پیدا فرما، سب کی صلاحیتوں میں، صالحیتوں میں، محنتوں میں، لگن میں الہ العالمین اور اضافہ فرما اے ارحم الراحمین. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی وہ ساری بھلائی عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما، مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.